أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو کہ آپ نے نور اللہ ٹی وی کو دوبارہ جوائن کیا، اور ماہ سفر کی مناسبت سے ہماری بحث زیارت اربعین کی شرح کے متعلق چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں بعض مطالب بیان کر دیے تھے کہ کیا اہم عام مطالب اور معارف اس زیارت کے اندر موجود ہیں کہ جس کی طرف توجہ کرنا ہر مومن کے لیے، ہر زائر کے لیے ضروری ہے. ہم اپنی اس گفتگو کا سلسلہ آج بھی جاری رکھیں گے، اور اس گفتگو میں ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید عباس حسینی صاحب کو اور جناب مولانا زوار حسین صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں آغا. مختلف موضوعات پہ گفتگو ہو گئی ہے زیارت اربعین کے بعض جملات کو جو ہے وہ بیان کیا جا چکا ہے. زیارت اربعین کی جب ہم قراءت کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز اس کے اندر بڑی واضح انداز میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس زیارت میں امام علیہ السلام کے جو قیام کا فلسفہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جی ہاں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زیارت اربعینیہ ہے یا زیارت اربعین، اس میں ایک جملہ ہے کہ جس میں امام کے قیام کی طرف ہمیں واضح طور پہ اشارہ ملتا ہے. وہ فراز 16 نمبر فراز بنتا ہے اس زیارت کا، جس میں یہ ہم زیارت پڑھتے ہوئے پڑھتے ہیں. وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مہجہ، یہاں میں الفاظ کی تھوڑی تشریح کر دوں کہ یہاں لفظ ہے بَدَلَ فِيكَ، کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہم کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کی راہ میں پیش کیا کس کو؟ اپنی سب سے قیمتی چیز مہجہ. مہجہ جو ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ خون جگر ہے، خون دل اس کو کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا نفس اور روح بھی ہے. دونوں معنوں میں ہم لے لیتے ہیں کہ انسان کی سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کی حقیقت اور روح ہے، کہ امام نے اپنی روح کو قربان کر دیا ہے، یعنی اپنی جان، مال، نفس، عزت، ناموس سب قربان کیا اسلام کی خاطر، خدا کی راہ میں. بچے دے دیے، جوان دے دیے، مہمان دے دیے، بھائی دے دیے، جب سب چلے گئے اس کے بعد اپنی روح اور نفس کے، قرآن نے جس کو کہا یا ایتہا النفس المطمئنہ، کہ نفس المطمئنہ اپنا ایک مرتبہ رکھتا ہے، کہ امام کی ایک حیثیت تھی معاشرے میں کہ ہم امام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ امام کے وجود سے یہ عالم امکان قائم ہوتا ہے. امام نے اپنی جان اور روح کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اور یہاں فی ہے، یعنی بذل فی، جو امام کے خلوص اور امام کے اخلاص کو، ایمان کی اس پختہ راسخ ایمان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی ریاکاری نہیں تھی، خدا کی راہ میں خلوص کے ساتھ، اپنے راسخ ایمان کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دیا. کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، تاکہ آپ کے بندوں کو، آپ کے مخلوق کو کس سے نکالے؟ لِيَسْتَنْقِذَ، نکالے، نجات دے، لے آئے ان کو کس سے؟ مِنَ الْجَهَالَةِ، جہالت سے، وَحَيْرَتِ الضَّلَالَةِ، اور گمراہی کی سرگردانی سے. یہاں جہالت مراد، یہاں یہ جو فقرہ ہے زیارت کا، یہ امام کے قیام کی طرف، یعنی امام نے کیوں قیام کیا. ہم کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اور ائمہ اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر، تاریکی سے نکال کر، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، نور کی طرف لے کر آئیں. تو امام بھی اسی مقصد کی تکمیل کے لیے گویا قیام کیا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس زیارت میں کہ امام کا جو ہدف اور مقصد تھا وہ کوئی الگ سے نہیں تھا، وہی ہدف بعثت انبیاء، وہی تسلسل سلسلہ انبیاء رسول اور ائمہ طاہرین تھا، کہ جس کا اشارہ خود امام نے اپنے وصیت نامے میں بھی فرما دیا تھا کہ جب فرمایا انی لم اخرج اشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی، کہ اس فقرے میں امام نے یہ بتا دیا کہ میں کسی شر، فساد، تکبر، غرور کے لیے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میرا مقصد جو ہے وہ اصلاح ہے اپنے جد کی امت کی، اور میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پر چل رہا ہوں۔ تو یہاں یہ فقرہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ امام نے وہی مقصد جو مقصد انبیاء تھا، مقصد ائمہ تھا، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے امام نے لوگوں کو جہالت سے نکالا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہالت جو ہے خود جہل سے نکلی ہے۔ جہل ہمیں دو طرح کا نظر آتا ہے، ایک جہل جو ہے وہ علم کے مقابلے میں ہے، ایک جہل جو ہے وہ عقل کے مقابلے میں ہے۔ کہ جہل خود روایات اور قرآن کی جب ہم مراجعہ کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں جہالت اور جہل جو ہے وہ ہر برائی کا سرچشمہ اور بنیاد نظر آتی ہے، منبع نظر آتی ہے۔ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ الجہر اصل کل شر، ہر بدی اور ہر برائی، ہر پالیدگی کی اصل جو ہے وہ جہل ہے۔ کہ یہی دیکھتے ہیں ہم کہ شیطان جو ہے، جس نے 6000 سال، کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں معلوم وہ 6000 سال اس عالم کے تھے یا اس عالم کے تھے، عبادت کی اور اس کے بعد جب سجدے کا وقت آیا تو اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کا سارا وہ کیا ہے، اجر ضائع ہو گیا۔ تو یہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی لیے ہیں کہ انسانوں کو جہالت سے نکالیں، چونکہ جہالت ایسی چیز ہے کہ اگر یہ آ جائے تو پھر انسان جتنا بھی آگے بڑھ جائے پھر اس کو پیچھے ہٹا دے دے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو لے کے چلے، فرعون غرق ہو گیا، دوسری طرف نیل کے پہنچ چکے، تو وہاں گئے تو دیکھا ایک قوم ہے جو بتوں کی پوجا کر رہی ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کس سے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک خدا درست کرو، ایک بنا لو جس طرح سے ان کے لیے بھی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو کیا جواب دیا، انکم قوم تجہلون، بے شک تم ایسا گروہ ہو جو بے وقوف ہے، دیکھ نہیں رہے کہ خدا نے تمہیں نجات دی اور تمہارا جو مستکبر اور وہ انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا دشمن تھا اس کو غرق کر دیا، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی تمہاری عقل کا یہ اندازہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے بت بنا دیں۔ یہ صفاحت اور جہالت جو ہے، یہ جس اصول کافی میں بھی ایک پوری کتاب ہے، کتاب العقل والجہل، وہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہاں جہالت سے مراد جو ہے وہ عقل کے معنی، یعنی نادانی ہے، صفاحت ہے، بے وقوفی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک معاشرے میں پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے لیکن ایسے مقام پہ چلا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مثلا رسول کے زمانے میں بھی ایک جہالت تھی، امام کے زمانے میں بھی ایک جہالت تھی، اس میں بھی لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، قبیلوں کے سردار ہوتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، خدا کو مانتے تھے کہ خدا خالق ہے، رازق ہے، سب دینے والا ہے، لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی تو کہتے تھے خدا کے لیے نہیں کرنی، بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ایسے کہ رسول گرامی اسلام کا دور آ چکا، تبلیغ ہو چکی، رسول کو اس دنیا سے گئے 50 سال ہو چکے، لوگ امام کے سامنے میں کھڑے ہو گئے اور لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا جہالت ہوگی کہ جانتے ہیں کہ رسول کے نواسے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر ہیں، اور ان کے بارے میں رسول نے فرمایا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں، جنت یہاں سے ملنی ہے، لیکن جہالت کی حد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نے حاکم کی بیعت نہیں کی، حاکم پہ خروج کیا ہے، اس لیے ہم آپ سے لڑ رہے ہیں، اور مخاطب بھی کہتے ہیں یبنا فاطمہ، کہ یہاں تک کہ جس نے امام کا سر قلم کیا، جو تاریخ میں اختلاف ہے کہ آیا شمر ابن ذی الجوشن تھا یا سنان بن انس وہ تھا, تو اس نے جب سر قلم کیا تو اس نے کہا کہ میرا جو یہ ظرف ہے اس کو جواہرات سے بھر دو, کیونکہ میں نے اس کا سر قلم کیا ہے کہ جس کے ماں اور باپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے, سب سے زیادہ افضل ہیں. میں نے اسد اللہ کے بیٹے کا سر قلم کیا ہے. لیکن یہ سب جاننے کے باوجود پھر امام کے مقابلے میں آنا اور ڈٹ جانا, اس سے بڑی اور کوئی جہالت نہیں ہو سکتی. امام نے اپنا قیام کیا, گھرانہ لوٹا دیا, سب کچھ قربان کر دیا, اپنی روح طاہرہ کو بھی قربان کر دیا تاکہ لوگوں کو کس سے نکالیں, جہالت اور ضلالت سے.
بالکل. آ کے اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سب سے زیادہ اذیت امام معصوم کو اگر ملی ہے تو اسی جہالت کے سبب ہی ہے. مثلا آپ اگر امام علی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں تو خوارج جیسے افراد موجود ہیں کہ جو جہالت کی جو ہے وہ یہ مقام ہے ان کا کہ وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے آگے ہم چلتے ہیں جناب امام حسن علیہ السلام پر آتے ہیں تب بھی دیکھتے ہیں وہاں جہالت مشکل ہے.
جہالت اور جہل جو ہے وہ کبھی علم کے مقابلے میں کبھی, تو یہاں ہمیں ضعف نظر آتا ہے کہ وہ جانتے تھے, لہٰذا وہ لا علمی نہیں تھی, جانتے تھے
لیکن جہالت
جانتے تھے بالکل
عقل کے مقابلے میں, جیسے آپ نے بیان فرمایا,
اس کے باوجود بھی مقابلے میں ڈٹ گئے. تو یہ وہ جہالت ہے جو عقل کے مقابلے.
بالکل, جیسے کہ ہم تعبیر استعمال بھی کرتے ہیں جاہلیت کی موت مرنا, جاہلیت یعنی وہ جہالت تقریباً اسی سے
جو عقل ملتا ہے. عقل کی طرف میں نے اشارہ نہیں کیا. عقل مثلا عقل جو ہے وہ باندھنے سے ہے نا, کہ وہ مشہور محاورہ بھی ہے بن گیا, جو حدیث ہے اصل میں, اے عقلھا و توکل علی اللہ. کہ ایک صحابی جو رسول کی خدمت میں حاضر ہوا, کہا میں اپنے اونٹنی کو باندھ دوں اور پھر توکل کروں یا اس کو چھوڑ دوں اور توکل کروں, تو رسول نے فرمایا اے عقلھا و توکل علی اللہ, پہلے اس کو پکا باندھو پھر جو ہے وہ خدا پر. یہاں عقل ہے, عقل یعنی باندھنا. تو عقل جو ہے انسان کو کنٹرول میں رکھتی ہے, حد میں رکھتی ہے کہ کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا. تو یہاں اس کی طرف
اشارہ ہے. بہت شکریہ آغا صاحب. اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک حصہ آغا صاحب نے جو وہ بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے امت کو, امت مسلمہ کو جو جہالت کی بیماری میں مبتلا تھے اس سے باہر نکالیں, اسی کے آگے جو ہے وہ ضلالت کی تعبیر بھی آئی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر گفتگو فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت میں جو ایک بہت پیاری تعبیر آئی ہے خود ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے, ظاہری لفظ جو ہے وہ امیر المومنین کے حوالے سے ہے, انا و علی ابوا ہذہ الامہ, لیکن یہ تعبیر عام ہے, سارے ائمہ کو شامل ہے, کہ امام جو ہوتا ہے وہ ایک معنوی باپ کی حیثیت رکھتا ہے امت کے لیے. تو جس طرح سے باپ کا دل تڑپتا ہے اپنے فرزند کے لیے, اسی طرح سے امام کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے امت کے لیے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام بھی جب امت کی یہ حالت آپ دیکھ رہے تھے تو آپ کا دل تڑپ جاتا تھا, آپ کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ان کو اس حالت سے نکال لیں. یہ جو جملے جن کی ابھی ہم نے تلاوت کی, یہ جملے جہاں پر امام کا فلسفہ قیام یہاں بیان ہو رہا ہے, بالکل اسی طرح سے وہ اس وقت کی عمومی حالت اور دشمن کی جو صورتحال ہے وہ بھی یہاں پر بیان ہو رہی ہے. تو امام عالی مقام نے ہر ممکنہ طریقے سے کوشش کی لوگوں کو متوجہ کرنے کی, تاکہ جو ہے لوگ اس ان تمام مظالم سے اپنے ہاتھ کھینچ لیں اور اس حالت تک نہ پہنچ جائے جس حالت تک یہ لوگ چلے گئے. اسی زیارت میں اس سے پہلے جو ایک جملہ ہے میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا. اس میں زیارت کا ہی جملہ ہے, زیارت اربعین کا, کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسی زیارت میں, فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاءِ, یعنی امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا, خدا کی طرف بلایا, فَأَعْذَرَ, یعنی اب ان کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا, فِي الدُّعَاءِ یعنی بلانے میں, لوگوں کو اپنی طرف بلانے میں, وَمَنَحَ النُّصْحَ, اور ان کو نصیحت کی. نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی. امام علیہ السلام نے خیر خواہی چاہی, ان کو بتایا, اتمام حجت کیا. تو اس حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا اگر آپ دیکھیں کربلا میں, تو بار بار اپنا تعارف کرایا, دشمنوں کو بتایا کہ تم کتنا قبیح فعل کرنے جا رہے ہو. لہٰذا کوفیوں نے جب دعوت دی آپ کو, تو آپ نے کوفیوں کی دعوت کا جواب دیا, تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو بلایا تھا امام کو لیکن امام نہیں آئے. نہیں, امام نے اس دعوت کا جواب دیا. اپنا تعارف بار بار, کربلا کے اس میدان میں گھوڑے پر سوار ہیں آپ, اور اس وقت اپنا تعارف فرماتے ہوئے کہتے ہیں الست ابن نبیکم, آیا تمہارے نبی کا میں بیٹا نہیں ہوں, وابن وصیہ وابن عمہ, آیا نبی کے وصی کا میں بیٹا نہیں ہوں، اپنے تمہارے رسول کے چچا کا میں بیٹا نہیں ہوں؟ اولیس حمزہ سید الشہداء عمی، آیا سید الشہداء میرے چچا جناب حمزہ جو ہیں وہ میرے چچا نہیں ہیں؟ جناب جعفر طیار کی جو جنت میں دو پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں جو ہے وہ، آیا وہ میرے چچا نہیں ہیں؟ آیا تمہارے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا کہ ہم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اسی طرح سے آپ نے اپنے قیام کی علت اور وجہ بھی بار بار اس کی طرف اشارہ کیا، جس طرح سے زوار بھائی نبی جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسی طرح سے دشمن کا تعارف بھی آپ نے بار بار کرایا، یعنی بتایا کہ یہ دشمن کتنا شقی ہے، دشمن کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے امام عالی مقام نے جب معاویہ کو ایک خط لکھا ہے، اس خط کے اندر کہا ثم ولیت ابنک، اے معاویہ تم نے اپنے بیٹے کو تمہارے اپنے بعد تم نے جانشین بنایا، وہ ہوا غلام، وہ ایک جوان ہے، یعنی وہ ابھی پختہ عقلی اس میں نہیں ہے، یشرب الشراب ویلہو لہو لعب کرتا ہے بالکلاب، یعنی کتوں کے ساتھ وہ کھیلنے والا ہے، وخنت امانتک، تم نے اپنی امانت میں خیانت کی ہے، چونکہ تمہارے ساتھ ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنانا، وہ اخذیت رعیتک، اور رعیت کو تم نے جو ہے خز یعنی ان کو تم نے دھوکہ دیا، ذلیل کیا۔ تو یہاں پر امام عالی مقام نے حجت تمام کی، اب امام کی کوشش یہ ہے کسی طرح سے جس حالت میں یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں اس حالت سے ان کو نکال لیں۔ تو ایک جس طرح انہوں نے اشارہ کیا زیارت کے جو جملے ہیں، وہ بزل محجت حفیقہ، امام عالی مقام نے اپنا خون جگر پیش کیا، اپنا عالی ترین جو آپ کے پاس چیز جو بھی تھی اس کو آپ نے پیش کیا، جو کہ جان ہے، جو کہ آپ کا نفس ہے، لیستن قضاء عبادہ کا، لوگوں کو آپ بچانا چاہتے تھے اس حالت سے، من الجہالہ و حیرت الضلالہ، اور اس گمراہی سے بچانا چاہتے تھے۔ بعض نے یہاں پر یہی اشارہ کیا ہے کہ جہالت اور ضلالت جو دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک کا تعلق عقل نظری سے ہے اور ایک کا تعلق عقل عملی سے ہے، ایک مقام نظر میں ہے، ایک مقام عمل میں ہے، یعنی مقام نظر میں بھی وہ لوگ گمراہ تھے اور مقام عمل میں بھی وہ لوگ گمراہی کا شکار تھے۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے، دیکھیں جو گمراہی کی جب ہم بحث کرتے ہیں، قرآن مجید نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو خدا کے مقابلے میں آئے وہ گمراہ ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے خدا کے لیے شریک قرار دیا وہ واضح گمراہی میں چلا گیا۔ اسی طرح جس نے خدا کی نافرمانی کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے خدا کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ بھی واضح گمراہ ہوا۔ تو اسی طرح سے وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جس نے اپنے نفس کی اتباع کی بغیر ہدی من اللہ، جبکہ خدا کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی۔ اب کربلا میں جب ہم ایک عمومی طور پر تجزیہ اور نگاہ کرتے ہیں تو کربلا میں اسی طرح سے ہے کہ یہ لوگ جس طرح سے پہلے اشارہ ہوا، جانتے ہوئے کہ سامنے کون ہے، خود امام نے بھی بار بار اپنا تعارف کرایا، جانتے ہوئے کہ سامنے کون ہے، امام کے مقابلے میں آیا، اور امام کے مقابلے میں آنا ایسا ہی ہے جیسے رسول خدا کے مقابلے میں آنا، جیسے خدا کے مقابلے میں آنا، اور قرآن نے کہا جو خدا کے مقابلے میں آئے، جو رسول کے مقابلے میں آئے، اور جو حجت خدا کے مقابلے میں آئے، وہ ضل ضلالا مبینہ، وہ واضح اور کھلی گمراہی میں ہے۔ اب امام عالی مقام چاہتے یہ تھے ان کو اس گمراہی سے نکال لیں، اس کے لیے جتنی قربانی آپ دے سکتے تھے اور قربانی دی، اور واضح سی بات ہے کہ آپ کی اس قربانی نے اپنا اثر بھی کر دکھایا۔ وہ شہید باقر صدر کا ایک معروف جملہ ہے، یقیناً سب نے سنا ہے، کہ جس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرد سویا ہوا ہو تو اس کو جگانے کے لیے جو ہے وہ اگر آپ پانی کے چھینٹے اس پر ڈال لیں تو وہ کافی ہے، وہ جاگ جاتا ہے، لیکن سوئی ہوئی ملتوں کو بیدار کرنے کے لیے پھر خون کے چھینٹے چاہیے، اور امام حسین علیہ السلام کے خون سے زیادہ پاکیزہ خون اور کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تاکہ اس امت کو جگائیں، تو واقعاً امت اس کے بعد جاگ گئی اور اسلام بچ گیا، ورنہ اگر یہ قربانی پیش نہ ہوتی، اور نعوذ باللہ مثلاً، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر لیں، جس طرح کہتے ہیں فرض محال محال نیست، تھوڑی دیر کے تصور کر لیں، اگر امام چپ رہتے، اگر امام قیام نہ فرماتے تو آج اسلام کی کیا حالت ہوتی؟ وہی اسلام جو بنی امیہ پیش کرنا چاہ رہا تھا
وہ آج رائج ہوتا،
وہ آج رائج ہوتا اور اصل اسلام مسخ کیا جا چکا ہوتا، تو اس کے بعد جو ہے اسلام سے کچھ نہ بچتا۔ تو یہ امام عالی مقام نے جس طرح لیستن قضاء عبادہ کا، آپ کا فلسفہ جو قیام کا فلسفہ تھا، ہدف تھا، وہ یہی تھا کہ لوگوں کو بچانا تھا، عبادت کو بچانا تھا، اور آپ نے واقعی بچایا بھی۔
جی بالکل، آگے آپ کے اس نقطے کو تھوڑا بیان کرنا چاہوں گا، واقعی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو اس وقت بنو امیہ کا اسلام ہمارے پاس ہوتا، और इसका शाहिद ख़ुद अहले सुन्नत की किताबों में जो है वो मौजूद है कि ख़ुद हदीस के माहरीन ने जो है वो बयान किया है कि बनु उमैया के हाकिमों ने जो है वो इतनी बड़ी तादाद में रिवायतों को घड़ा है, जाल किया है अपने तकद्दस को बरकरार रखने के लिए, अपने आप को खलीफतुल्लाह हत्ता कहलवाने के लिए कि उसकी नज़ीर नहीं मिलती।
हुकूमती मशीनरी उनके साथ थी,
करते हैं हाँ। और ये फ़कत मकतब तशय्यो के उलमा जो हैं वो नहीं कहते, बल्कि जो माहिरीन इल्म हदीस के मकतब अहल सुन्नत के अंदर, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि बनु उमैया की कारिस्तानियाँ क्या क्या रही हैं। अब अगर करबला ना होती तो किस तरीके से इनका तकद्दस बन जाता और वो इस्लाम किस तरीके से यहाँ पर राज होता। लेकिन इमाम की शहादत ने आकर बनु उमैया के चेहरे से जो नकाब था दीन का वो हटाया है, तो आज पूरी दुनिया जो है वो बनु उमैया को तो मुकद्दस नहीं मानती है। अब शुक्रिया आगा, बहस को आगे बढ़ाते हैं। जो बाद वाले जुमलात में हमें जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ इमाम जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों की बाज़ खसूसियात और सिफात बयान करते हैं। मैं चाहूँगा जुमलात को तशरीफ़ फरमाएं।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूँकि बनी हाशिम से थे और उनका जो दुश्मन था ज़ाहिरन यजीद इब्ने मुआविया और उसके सिपाही, वो बनी उमैया से थे। और कुरान मजीद की आयत है हादान खसमान इख्तसमू, कि ये दो खसम हैं जिनकी लड़ाई झगड़ा जो है वो चल रहा है। इसके ज़ैल में जो रिवायात में तफसीर और तशरीह की गई है उसमें मासूम ने फरमाया कि इससे मुराद हम और बनी उमैया हैं, कि जिनकी लड़ाई रसूल की बेअसत से शुरू है, कि रसूल का जो सरसख्त दुश्मन था वो अबू सुफियान था। फिर मौला अली का और माविया की लड़ाई, इमाम हसन और माविया की जंग, इमाम हुसैन और यजीद की वाज़ जंग, और हत्ता इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़ जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो उनका मुकाबला भी सुफियानी से होगा। तो ये एक सिलसिला है जो चल रहा है। तो इसमें एक अरबी माकूला भी है, कहते हैं तौरफुल अशिया बे अजदादहा, कि इमाम जितने पाकीज़ा और बुलंद मर्तबा हैं इसी तरह से उनका दुश्मन भी उसी अंदाज से उतना ही घटिया और गिरा हुआ है, पस्त है। तो यहाँ पे इस ज़ियारत के जुमलों में आगे चल के इमाम के ऊपर जिन लोगों ने चढ़ाई की, इमाम के साथ जंग की, दुश्मनी की, कत्ल किया, उनकी सिफात को बयान करते हुए यहाँ किया गया है, व तगत्रसा व तरद्दा फ़ी हवाहु व असख़तका व असख़त नबीयका व अता मिन इबादिका अहल शिकाक व निफाक। उनकी तीन बारिज़ खसूसियात बयान की गई। पहली ये बयान की गई है कि वो मुतकब्बिर थे और हवाए नफ्स की पैरवी करने वाले थे। दूसरी ये कि उन्होंने आपको नाराज़ किया और आपके नबी को नाराज़ किया। तीसरी ये कि फिर उन्होंने आपकी इताअत करने के बजाय उनकी इताअत की जो शकी तरीन इंसान थे और मुनाफिक तरीन इंसान थे। तो ये तीन खसूसियात जो हैं हमें दुश्मन इमाम की, दुश्मन मासूम की हमें नज़र आती हैं। तो इन पर हम इनकी ज़ियारत की रोशनी में ज़रा इनको खोलते हैं। यहाँ अल्फाज़ हैं तगत्तरसा यानी तकब्बरा, तकब्बुर किया उसने, आपका जो दुश्मन था वो मुतकब्बिर था। और जैसा कि अभी बयान हुआ कि जो मुतकब्बिर होता है वो गुमराह भी होता है। और व तरद्दा फ़ी हवा, तरद्दा का मतलब है सकता, यानी एक चीज़ अगर किसी गड़े में गिर जाए तो उसे कहते हैं तरद्दा। फ़ी हवा यानी वो अपनी हवाए नफ्स में, अपने नफ्स की पैरवी में इस तरह से थे कि वो गिर गए थे बिल्कुल, अब उनका निकलने का कोई चांस नहीं था। और हवाए नफ्स और दुनिया की ख्वाहिश के लिए उनको यहाँ तक ले आई कि वो इमाम मासूम के सामने। तो यहाँ हम देखते हैं कि तकब्बुर जो है वो चंद तरीके से हो सकता है। मसलन कभी तकब्बुर ये है कि आप इमाम के मुकाबले में आ जाएं जंग करें, कभी तकब्बुर यह है मसलन खुदा के मुकाबले में आ जाएं, कभी यह है कि तकब्बुर नबी के मुकाबले में आए। तीन किस्में हम कर सकते हैं गोया, यानी खुदा के मुकाबले में जो आए वो मुतकब्बिर है जैसे शैतान है, इस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, जब सजदे के लिए कहा गया तो कुरान कहते हैं कि उसने तकब्बुर किया। और इसी तरह से नबी के मुकाबले में जो आए वो तकब्बुर है, और इमाम के मुकाबले में जो आए वो भी मुतकब्बिर है। और तकब्बुर के अलामत ये हैं कि मसलन हक़ को देखता है, हर चीज़ की एक نشانی اور پہچان ہوتی ہے، انہوں نے حق کو دیکھا لیکن حق کا اقرار نہیں کیا، تسلیم نہیں ہوئے، حق کو دیکھا لیکن حق کو چھپا لیا، منہ سے بیان نہیں کیا، حق کو دیکھا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا، بلکہ حق کے مقابلے میں حق کو نیچے دکھانے کے لیے کیا ہوئے، ڈٹ گئے۔ جیسے مثلا رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں۔ کیا معاویہ بن ابی سفیان نے یہ روایت، یہ حدیث نہیں سنی تھی رسول سے؟ سنی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی امام کے مقابلے میں آیا اور ڈٹ گیا۔ اسی طرح سے اولاد معاویہ اور ابو سفیان، خیر امام نے صراحتاً جب خطاب کیا روز عاشور تو کہا یا شیعت آل ابی سفیان، اے ابی سفیان کی اولاد کے پیروکارو، ان کے ماننے والو، امام نے جب بھی خطاب کیا ان کو ان الفاظ سے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس جو ہے وہ شجرہ خبیصہ سے ان کا تعلق تھا، کہ جو پہلی صفت ان کے لیے تھی کہ وہ متکبر تھے۔ دوسری جو ان کی صفت تھی وہ یہ تھے کہ انہوں نے امام کو ناراض کیا، وہ اسخط کا وہ اسخط نبی، اور نہ صرف امام کو بلکہ نبی کو، کون نبی؟ خاتم الانبیاء ور رسول، جو خاتم النبی ہیں، اور جس نے امام کو ناراض کیا اور امام کے مقابلے میں آیا اور نبی کو ناراض کیا، اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے خدا کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اس نے سیدھا جہنم میں جانا ہے، کوئی اور۔ ہم زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں، بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زیارت مطلقہ ہے جس میں یہ جملے ہیں، یا من رضاہ من رضا الرحمن، کہ اے امام آپ وہ ہیں کہ جس کی رضا اور جس کی مرضی کیا ہے، خدا کی مرضی ہے، وہ سخط ہو من سخط الرحمن، اور آپ کا سخط اور غضب جو ہے وہ خدا کے غضب، یعنی آپ مظہر رضایت خدا بھی ہیں اور مظہر سخط خدا بھی ہیں۔ بس جو امام جس پر ناراض ہو گئے، پھر خدا اس سے ناراض ہے، رسول خدا بھی اس سے ناراض ہے، انبیاء خدا بھی اس سے ناراض ہیں، اولیاء خدا بھی اس سے ناراض ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ ہم زیارت جامع کبیرہ میں یہ پڑھتے ہیں، فراغبو عنکم مارق واللازم لکم لاحق والمقصر فی حقکم زاہق، کہ جو آپ سے منہ گردانی کرے، فراغبو عنکم مارق، وہ دین سے نکل گیا ہے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا، واللازم لکم لاحق، اور جو آپ کے ساتھ ساتھ ہے، آپ کے پیچھے پیچھے ہے، آپ کی پیروی میں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، لاحق ہے وہ، یہاں بھی آپ کے ساتھ ہے، اس عالم اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہے، اور جو آپ کے حق میں کوتاہی کرے مقصر ہے، وہ پھر زاہق ہے، وہ ایسی ہے کہ اس کی روح پھر پرواز کر گئی ہے۔ جیسے روح جسم سے نکل جائے تو جسم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جب آل محمد کے حق میں وہ کوتاہی کرتا ہے تو گویا وہ جسد ہے۔ وَمَن وَالَاكُمْ فَقَدْ وَالَى اللَّهِ، کہ جس نے آپ سے محبت کی، آپ کی ولایت کا اقرار کیا، آپ کی پیروی کی، تو اس نے خدا کی۔ وَمَنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَادَ اللَّهِ، اور جس نے آپ سے دشمنی رکھی اس نے گویا خدا سے دشمنی رکھی۔ وَمَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهِ وَمَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهِ، اور جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو واضح نظر آتا ہے کہ یہ دوسری صفت، جو بغض امام، بغض نبی اور بغض خدا، ان کے واضح اور آشکار نظر آ رہا تھا۔ اور اسی طرح سے تیسری صفت جو تھی کہ قرآن نے ہمیں بتایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اولی الامر جو تم میں سے ہیں اس کی اطاعت کرو، لیکن ان لوگوں نے کس کی اطاعت کی؟ اہل الشقاق والنفاق، ان کی اطاعت کی جو شقی ترین انسان تھے، جو کمینے ترین اور گھٹیا ترین انسان تھے، جو منافق ترین انسان تھے، ان کی اطاعت کی، یعنی خدا کے مقابلے میں گویا جو عبادت اور اتباع خدا کے لیے خاص تھی، اور خدا کے بعد نمائندہ خدا کے لیے امام اور معصوم اور نبی کے لیے تھی، وہ انہوں نے اس دشمن کی اطاعت کی۔ اور اس دشمن کی تین یہ خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں، پہلی یہ کہ وہ امام کے جو مقابلے میں آئے ہیں متکبر تھے، ہوائے نفس کی پیروی کرنے والے تھے، انہوں نے رسول اور امام، رسول اور خدا کو ناراض کیا، خدا رسول اور امام ان پہ غضبناک ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ خدا اور رسول اور امام کی اتباع اور پیروی کرنے کے بجائے ان لوگوں کی پیروی انہوں نے کی کہ جو اہل الشقاق و النفاق تھے، کہ جو گھٹیا ترین اور کمیرے ترین انسان تھے، کہ جن کا گھٹیا پن ہمیں کربلا کی جنگ میں نظر آتا ہے کہ کربلا کی جنگ میں انہوں نے سر قلم کیے، بچوں پر رحم نہیں کیا کہ 6 ماہ کے لال کو بھی تیر سے پہلے ذبح کیا اور پھر دوبارہ شہید کیا، بیویوں کی چادریں لوٹیں، کہ جو عرب جاہلیت میں بھی یعنی رواج تھا، قانون تھا ہر جنگ میں کہ خواتین اس میں مستثنا ہوتی ہیں، بچے مستثنا ہوتے ہیں، بوڑھے مستثنا ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلی ایسی جنگ تھی کہ جس میں ان لوگوں نے واضح بتا دیا کہ یہ کون ہیں۔ تو جس طرح سے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آل محمد جتنے اعلیٰ ہیں ان کے دشمن اتنے ہی پست اور گھٹیا ہیں۔
بالکل، بہت شکریہ صاحب۔ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں، وقت کے دامن گنجائش بھی کم ہیں، لیکن چاہوں گا کہ اس تسلسل کو آگے بڑھائیں۔ جیسا کہ آغا نے بیان کیا ہے کہ امام کے جو دشمن ہیں وہ انتہائی پست ہیں، اور مقابل میں چونکہ امام ہے اور امام جو ہیں وہ عصمت کے درجے پر فائز ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ وجوہات کے جو ان کی پستی کا سبب بنے وہ وجوہات بیان فرمائیں، جو زیارت میں اشارہ بھی ہوا ہے۔
جی، زیارت میں چند جملے ہیں، میں انشاءاللہ وہ جملے بعد میں پڑھوں گا، پہلے کلی بحث۔ بحث اخلاقی ایک بحث ہے، فلسفہ اخلاق میں یہ ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، انسان گناہ کیوں انجام دیتا ہے، گناہ کے اسباب کیا ہے، اس پر بڑی اچھی بحثیں کی ہوئی ہیں بزرگان نے۔ تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ گناہ کے 3 بڑے اسباب ہیں، 2 بیرونی اسباب ہے اور ایک اندرونی سبب ہے۔ جو بیرونی اسباب ہے اس میں دنیا ایک سبب ہے، یا حب دنیا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ دوسرا جو ہے وہ شیطان ہے، کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جائے۔ اور تیسرا سبب جو انسان کے اندر ہے وہ وہی ہوائے نفس ہے، اور بعض علماء نے اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کیا کہ در حقیقت اصل سبب جو ہے وہ ہوائے نفس ہی ہے۔ شیطان یا دنیا اس کے لیے زمینہ اور مقدمہ فراہم کرتے ہیں، لیکن اصل گناہ کا جو سبب ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے، وہ اس کو ابھارتا ہے گناہ کے اوپر۔ زیارت میں اگر ہم دیکھ لیں تو زیارت میں تقریباً جو ہے ان عوامل کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ دنیا دیکھیں، دنیا اگر ہم کربلا کے حوالے سے دیکھیں تو بہت سارے وہاں پر جو آئے تھے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، وہی دنیا کی لالچ میں، چند دراہم انعام کی لالچ میں، یا رے کی حکومت کی لالچ میں۔ عمر بن سعد کا وہ مشہور ہے، جانتا تھا وہ سب کچھ کہ امام کون ہے، امام کی وہ معرفت رکھتا تھا اس حساب سے جو ظاہری معرفت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک مشہور شعر ہے، اترک ملک الرے، آیا میں رے کی حکومت چھوڑ دوں، والرے منیتی، میرا خواب ہے ملک رے کی حکومت، ام ارجع مذموما بقتل حسینی، یا میں امام حسین کو قتل کر کے مذموم بن کر واپس آ جاؤں۔ تو یعنی وہی دنیا کی لالچ تھی جس کی وجہ سے، بس پہلی جو ایک سبب جو ہے وہ وہی دنیا کی لالچ ہے۔ اسی طرح سے حتی امام کے ساتھ جو بہت سارے مظالم کیے، امام کی انگلیاں تک کاٹی، وہ سب وہی دنیا، مال دنیا کی اس میں لالچ میں انہوں نے یہ کام کیا۔ دوسرا جو سبب ہے ہوائے نفس، جس کی طرف اشارہ ہوا اور محترم دوست نے بھی اشارہ کیا، وہ تردا فی ہوا ہو، یعنی وہ لوگ اپنے اس ہوا یا نفس میں انتہائی طور پر گر چکے تھے، جس کی وجہ سے، اور قرآن نے بھی کہا ہے افرآیتا من اتخذ الہہ ہوا، آیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنے ہوا یا نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اب وہ خدا کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ ہوا یا نفس کی اطاعت کرتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اسی کی وہ اتباع کرتا جاتا ہے۔ اور قرآن نے جو بہترین مثال ہوا یا نفس کی پیروی کے حوالے سے جو مثال پیش کی ہے، وہ ایک بلعم باورہ کی مثال ہے کہ اس کو علم خدا کی طرف سے خاص علم عطا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے ہوائے نفس کی اتباع کی۔ اب قرآن نے جو اس کی تشبیہ دی ہے، بہت عجیب تشبیہ ہے، قرآن نے کہا اخلد الی الارض، یعنی وہ زمین گیر ہوا، واتبع ہواہ، ہوائے نفس کی اس نے اتباع کی، فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کلب اور کتے کی ہے، یعنی قرآن کی یہ جو تعبیر ہے بہت عجیب تعبیر ہے۔ اور روایت نصر اعدا عدوی کا نفس کلتی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اب وہی واقعی کربلا میں جو لوگ تھے وہ ہوائی نفس کی اتباع کرتے۔ اور تیسرا جو ہے وہ شیطان، جس طرح سے کہا، یعنی 3 عوامل ہیں، دنیا ہے، ہوائی نفس ہے، اور شیطان ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے روزہ عاشورہ باقاعدہ اس مطلب کی طرف اشارہ فرمایا، اور روزہ عاشورہ خطبہ دیتے ہوئے کہا، لقد استحوذ علیکم الشیطان، شیطان نے تمہارے اوپر قبضہ کیا ہے، فانساکم ذکر اللہ العظیم، خدا کے عظیم ذکر کو تم لوگوں نے بھلا دیا۔ اسی طرح سے جب آپ نے خط لکھا ہے اپنے ایک مشہور خطوط میں سے، ایک خط میں، وقد علمتم ان هؤلاء القوم لزموا طاعة الشیطان، شیطان کی اطاعت کو انہوں نے لازم پکڑا ہے۔ اب زیارت کے جملے کیا ہیں، میں اس کی طرف بس اشارہ کر کے اپنا مطلب تمام کرتا ہوں۔ زیارت کے جملے، وقد توازر علیہ، امام عالمہ توازر یعنی وہ اکٹھے ہو کر جو ہے انہوں نے وہ حملہ آور ہوئے، وقت توازر علیہ امام عالی مقام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، کون لوگ؟ من غرت ہو دنیا، وہ لوگ جن کو دنیا نے دھوکہ دیا. واقعا دنیا جو ہے، امیر المومنین کا ایک بہت پیارا قول ہے، الدنیا تغر تزر و تمر. دنیا پہلے جو ہے وہ شور شرابہ کرتی ہے، پھر آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، پھر نکل جاتی ہے، یعنی آپ کو نقصان پہنچا کر وہ نکل جاتی ہے. تو کربلا میں اسی طرح سے ہمیں نظر آ جاتا ہے، چند ساعتوں کے لیے، ایک قلیل، قل متاع الدنیا قلیل، اس دنیا کے انتہائی تھوڑے متاع کے لیے، ساز و سامان کے لیے ان لوگوں نے اپنی آخرت تباہ کی. کون سی آخرت؟ وہ آخرت، وہ زندگی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، نامتناہی زندگی کو جو ہے انہوں نے خراب کیا. وقت توازر علیہ من غرت ہو دنیا، وہ لوگ آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے، دنیا نے جن کو دھوکہ دیا. وبا احزہ، انہوں نے اپنا حصہ بیچا، بالارزل الادنا، پست اور سب سے کم قیمت پر. واقعا عجیب ہے، یہاں پر بھی امیر المومنین کا وہ پیارا قول جو ہے، آپ نے کہا کہ تمہارے نفسوں کی قیمت جنت ہے، لہٰذا اس کو کمتر پر مت بیچنا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ کسی نے ایک انگوٹھی کے لیے اپنا نفس بیچ دیا، کسی نے رے کی حکومت کے لیے جس تک وہ نہیں پہنچ سکا اس کے لیے اپنا جو ہے نفس بیچ دیا، کسی نے چند درہم و دینار کے لیے اپنا نفس بیچ دیا. وبا احزہ، اپنا جو حصہ تھا وہ بیچ دیا، بالارزل الادنا، پست اور کم قیمت پر. وشرا آخرتہ بالثمن الاوکس، اور اپنا آخرت بیچ دیا، شرا یہاں پر باع کے معنی میں ہے، یعنی بیچا اپنی آخرت، بالثمن الاوکس، انتہائی پست قیمت میں، حالانکہ اس کی قیمت گھٹیا قیمت میں، حالانکہ اس کی قیمت کیا تھی؟ جنت تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنی آخرت یہاں پر بیچ دی. تو یہاں پر یہ زیارت کے جو جملے، جہاں پر دشمن شناسی کے حوالے سے ہمارے لیے درس ہے، خود ہمارے لیے بھی سبق ہے اور ہمارے لیے بھی سیکھنے کا ہے کہ انسان جو ہے کن کن عوامل کی وجہ سے بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا اور وہ پھسل جاتا ہے اور وہ غلط راہ پر چل پڑتا ہے، لہٰذا یہاں سے ہمیں درس بھی ساتھ ساتھ لینے کی ضرورت ہے.
جی بہت شکریہ آغا صاحب، بہت شکریہ.
ایک نقطہ، یعنی دنیا پرستی کا یہ عالم تھا کہ جو سب سے بڑے ظالم تھے کربلا میں، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص اور شمر ابن ذوالجوشن، ان دونوں کا گویا کمپٹیشن اور ایک مقابلہ چل رہا تھا کہ کون آگے بڑھتا ہے. کہ امام نے جب بلایا عمر ابن سعد کو تو انہوں نے کہا کیا مجبوری ہے آپ میرے ساتھ، آپ مجھے جانتے ہیں، میں کون ہوں، میرے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا حکومت جو ہے وہ میرا گھر خراب کر دے گی. تو امام نے کہا میں آپ کو گھر بنا کے دوں، کہ پھر میرے باغ و باغات اور کھیت ختم کر دیں گے، لوٹ لیں گے. تو امام نے کہا میں آپ کو اس سے اچھا دوں گا، کہ نہیں مجھے تو رے کی حکومت کا لالچ دیا انہوں نے، اس کا کیا ہوگا؟ امام نے کہا وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملنے والی. اور وہ جانتے تھے کہ امام جو ہے وہ صادق ہیں اور علم غیب رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی محبت میں وہ اس حد تک گر چکا تھا کہ پھر پیچھے نہیں.
حتیٰ جب عمر سعد نے پہلا تیر جب لشکر امام کی طرف چلایا، اس نے کہا لشکر والوں سے گواہ رہنا، دیکھو میں پہلا تیر چلا رہا ہوں، کل کو امیر کے سامنے جا کے گواہی دینا. اور اسی طرح سے وہ جو امام کی انگوٹھی لوٹ رہا تھا، اس شقی سے جب کسی نے کہا کہ گریہ بھی کر رہا تھا ساتھ، کہ گریہ کیوں کر؟ تو اس نے یہ کہا کہ اگر میں نہ اس انگوٹھی کو میں نہ لوٹوں تو کوئی دوسرا لے جائے گا.
بالکل ایسے یہ دنیا جو ہے وہ اندھا بھی کر دیتی ہے. اور جیسا کہ آپ نے امام کے وہ حدیث سے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ دھوکہ دیتی ہے، ضرر پہنچاتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، پیچھے پھر انسان اور انسان کی وہ پشیمانی باقی رہ جاتی ہے، اور اس وقت پھر توبہ کا بھی میدان جو ہے وہ جا چکا ہوتا ہے ہاتھ سے. بہت شکریہ آغا صاحب کے تشریف لائے. ابھی مطالب رہتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ زیارت اربعین کے اندر کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے فلسفے کی طرف اشارہ ہوا، اور پھر کس طریقے سے دشمن شناسی کی گئی ہے اور ان عوامل اور وجوہات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ اس گھنونے جرم کے اندر مبتلا ہوئے. تو اس میں ہمارے لیے بھی درس موجود ہیں کہ ہم ان عوامل اور وجوہات کو اچھے طریقے سے جان لیں اور پھر ان سے بچنے کی کوشش کریں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اس طریقے سے نہ کر بیٹھیں، نعوذ باللہ. اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں زیارت کے جملات کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خواص بی خواص.
چطور شد که جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن بعد از 50 سال کارش به اونجا رسید که فرزند همین پیغمبر را با فجیع ترین وضعی کشتند؟
شبس ابن ربعی.
چند مثال از خواص. خواص چجوری شدن در این 50 سال که کار به اینجا رسید؟
شبس بارها در فاصله جبهه حق و باطل در رفت آمد بود. در جنگ صفین از بزرگان لشکر امیرالمؤمنین بود. در جنگ نهروان از سپاه امام جدا شد و به باطل پیوست.
برگردیم داخل شهر کوفه. چرا مسلم ابن عقیل رو تنها گذاشتید؟ آقا جان دیدید که این نماینده امام است؟ آمده بود، باش بیعت هم که کرده بودید، قبولش هم که داشتید. بعضی از همینا جزء نویسنده های نامه به امام حسین بودن، مثل شبس ابن ربعی. شبس ابن ربعی نامه به امام حسین نوشته بود و دعوت کرده بود.
برای حسین هزاران هزار نامه می رسید که بیا به سوی ما. شبس ابن ربعی هم نوشته بود:
بسم الله الرحمن الرحیم، سوی حسین ابن علی از شیعه او، از مؤمنین و مسلمین. اما بعد
اطراف زمین سبز شده و میوه ها رسیده. اگر خواهی نزد ما آی که بر سپاهی وارد می شوی آراسته به فرمان تو. و سلام.
شبس بعدها در کوفه از کسانی بود که به امام حسین علیه السلام نامه نوشت و ایشان را به کوفه دعوت کرد. کمی بعد شبس فرمانده پیادگان لشکر عمر سعد شد.
من شما و افراد عشیره هاتان را از طلا سیر خواهم کرد، به شرط آنکه خاطیان را از اطراف مسلم پراکنده کنید. بروید و بر کنگره های کاخ ظاهر شوید و با مردمانتان سخن کنید و آنها را به شرط اطاعت به طلا بشارت دهید و بیمشان کنید از لشکریان شام و قطع جیری بیت المال و بریده شدن جوارح و تبریده شدن.
وقتی که عبیدالله ابن زیاد به رؤسای قبائل کوفه گفت برید مردم رو متفرق کنید از دور مسلم، اگر نرید پدرتون در میاره، چرا اینا قبول کردن از عبیدالله زیاد؟ اینا که همه اموی نبودن، از شام نیامده بودن.
صبح 10 محرم الحرام امام بانک برآورد: ای شبس، ای یزید ابن حارس، آیا به من نامه ننوشتی؟
اگر خواهی نزد ما آی که بر سپاهی وارد میشه.
گفتند: ما چنین ننوشتیم. امام پاسخ داد: سبحان الله، قسم به خدا که نوشتید.
اگر امثال شبس ابن ربعی در یک لحظه حساس از خدا می ترسیدن به جای اینکه از ابن زیاد بترسن، تاریخ عوض می شد.